من كان يخشى من ردى ويرجو نهج السؤددى فليتخذ من فاطم وآلها نور الهدى,
نور الهدى
فليتخذ من فاطم وآلها نور الهدى,
نور الهدى
يصبو سعيدا للمدى,
للمدى
يصبو سعيدا للمدى
يصبو سعيدا للمدى يصبو سعيدا للمدى.
من كان يخشى من ردى ويرجو نهج السؤددى فليتخذ من
فاطمه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. ہرا سے کربلا تک کا سفر لے کر ایک دفعہ پھر آپ کے پاس آئے ہیں, اور اس سفر میں ہم نے اپنا جو موضوع سخن رکھا ہے وہ ہے جناب خدیجہ الکبریٰ. جناب خدیجہ ام المؤمنین کی زندگی کے 40 سال اس ایسے دورانیے میں گزرے کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے صرف اور صرف جہالت, ظلمت اور حیوانیت کا سامنا کرنا پڑا, جس زمانے میں مائٹ از رائٹ کا قانون عام تھا. اور انتہا یہ ہے کہ اس وقت لوگ کھجور کو اپنا خدا بنا کر سامنے لے آتے تھے, اور جب بھوک لگتی تھی تو اپنے ہی خدا کو کھا کر اپنے آپ کو سیر کرتے تھے. اس دورانیے میں, اس ظلمت اور تاریکی میں خدیجہ جیسے نور نے جنم لیا. اسی بات پر روشنی ڈالنے کے لیے ہم نے ایک دفعہ پھر آج زحمت دی ہے مفکرہ اور بہت ہی اعلیٰ عالمہ دین خواہر راضیہ بطول جفی کو. خوش آمدید.
بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. چلیں, الٹا حساب ہو گیا. جی, موضوع سخن ہمارا کربلا جناب خدیجہ پر تھا, کہ جناب خدیجہ کے خاندان کے بارے میں بات ہو رہی تھی, اور آپ نے روشنی ڈالی تھی ان کے جد گرامی, ان کے دادا اسد پر. اور میں چاہوں گی آپ وہیں سے ہی اس سلسلے کو جوڑیں, تاکہ ہم اس عظیم ہستی کی پوری شخصیت کا اور ان کی فیملی بیک گراؤنڈ کا اچھی طرح سے جائزہ لے سکیں اور جان سکیں کہ واقعتاً ان کا تعلق کس خاندان سے تھا. جیسا آپ نے بتایا کہ نسل ابراہیمی میں سے تھے. اب اس کے بعد آپ آگے کیا مزید آپ ایڈ کرنا چاہیں گی کہ باپ کے بعد, میرے خیال میں دادا کے بعد باپ کا مقام آتا ہے, تو حضرت خویلد جی ان کے بارے میں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, وبه نستعین وهو خیر المعین. جیسا کہ آپ نے کہا کہ اگر خاندان خدیجہ کو دیکھا جائے تو سب کے سب دین ابراہیمی پر اکثریت ان کے خاندان میں نظر آتے. جیسے جناب خویلد کے متعلق بھی جو کارنامہ ان کا تاریخ نے ثبت کیا ہے, جس کو سنہرے حروف سے لکھا ہے, وہ یہی ہے کہ وہ بھی عدالت اور آزادی اور حق کے عظیم پرچمدار رہے ہیں. ایک واقعہ نمونے کے طور پر آپ کے سامنے پیش کرتی چلوں کہ جب یمن کا ظالم بادشاہ چاہتا ہے کہ حملہ کرے مکہ پر, بیت اللہ پر, اور اس کے حملے کا مقصد جو ہے وہ حجر الاسود ہوتا ہے, تحفہ الہی, وہ خدا کا عظیم تحفہ جسے ہم حجر الاسود کہتے ہیں. جب ان کا مقصد اتنا ناپاک ہے تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ یمن اس زمانے میں ایک سپر پاور طاقت تھی, اور کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ اس کے سامنے قدم اٹھائے اور مقابلہ کرے, جہاد کرے, وہاں ہمیں خویلد آگے آگے نظر آتے ہیں.
تو کیا یمن کا بادشاہ حجر اسود چھیننا چاہتا تھا, اسے غصب کرنا چاہتا تھا؟
جی ہاں. تو کیونکہ خویلد کو یہ احساس تھا ایسے سینسیٹیو موقع پر, وہ اس بات کو سمجھ رہے تھے کیونکہ وہ نسل ابراہیمی میں سے تھے, انہوں نے کہا میں اس میراث ابراہیمی کا دفاع کروں گا. اور میراث ابراہیمی کے دفاع کے لیے وہ قدم اٹھاتے ہیں. سب سے پہلے تو وہ خود جاتے ہیں, خود جا کر یہ بہت ہی خطرناک سٹیپ اٹھاتے ہیں, اور جا کر اس سے گفتگو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے حاکم یمن, تو نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ اس بیت کا, اس گھر کا, اس کعبہ کا کوئی سرپرست, کوئی مالک نہیں ہے؟ ان رب البیت لن یترکہ, کیا وہ چھوڑ دے گا کہ تم اس عظیم تحفے کو لے جاؤ یہاں سے؟ جب میں نے جناب خویلد کا یہ جملہ پڑھا تو مجھے فوراً کلک ہوا وہ جناب عبد المطلب کا واقعہ جسے بچہ بچہ جانتا ہے کہ جب جی ہاں عام الفیل کا جب ابرہا نے
جی جی
اس بیت اللہ کے دشمن نے چاہا تھا حملہ کرے تو وہاں جناب عبد المطلب نے بھی کہا انا رب الابل اور اس گھر کا بھی کوئی رب ہے وہ خود ہی اس کی محافظت کی یہ رب بیت ہے حاضر ہے ناظر ہے اور وہ دیکھ رہا ہے اور وہ جواب لے گا. نہ صرف اس پر اکتفا نہیں کیا, پہلے جا کر گفتگو کی دیکھا کہ وہ باز نہیں آتے اور چاہ رہے حملہ کرے تو باقاعدہ قریش کے بزرگوں کو جمع کرتے اور میٹنگ کرتے اور جس کا نتیجہ ان کی گفتگو اور ان کی سوچ اور ان میں جو غیرت اجاگر کی یہ نکلتا ہے کہ اس میٹنگ کے بعد سب کہتے الموت احسن من ذلك, ایسی زندگی سے تو موت بہتر ہے, اور سب کے سب جو ہے وہ آمادہ ہوتے ہیں کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے, لیکن ان کو اب سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کرنا چاہیے. یہاں پھر خویلد سب سے پہلے قدم اٹھاتے ہیں, کہتے ہیں سب سے پہلے انہوں نے اپنی تلوار اٹھائی اور پریکٹیکلی بھی اب وہ دفاع کر رہے ہیں, تلوار اٹھا کے نکلتے ہیں. ان کو دیکھ کر دوسروں کا بھی غیرت آتی ہے, سب کے سب نکلتے ہیں. اس طرح یہ حجر اسود جو ہے وہ سرقت
تو یمن کے بادشاہ اور حضرت خویلد ان کے درمیان جنگ ہوتی ہے,
جنگ ہوتی ہے جس کے بعد یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ حجر اسود جو ابھی باقی ہے اس میں جناب خویلد کی یہ کاوش یہ زحمت یہ سٹرگل یہ جہاد جو ہے اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے.
یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ جناب خویلد نے پہلے چاہا کہ مذاکرات ہوں, ڈائیلاگ ہو, بیٹھ کر بات حل ہو جائے, جب حل نہیں ہوئی تو انہوں نے تلوار اٹھائی اور موت کا راستہ انتخاب کرنا چاہا.
بہت اچھا آپ نے کنکلوژن نکالا کہ ہمیشہ حق پرستوں کا یہی طریقہ کار رہا ہے کہ وہ منطق وہ لاجک وہ ڈائیلاگ وہ مذاکرات کے ذریعے علم کے ذریعے فکر کے ذریعے چاہتے ہیں کہ مسئلے کو حل کرے, اور اگر اس کا اس میں حل نہیں ہو تو اور پھر وہ دفاع کرے اس سے ڈیفینس کرے وہ خود سے تو نہیں کرے تو پھر جا کے وہ مجبور ہوتے ہیں کہ وہ دوسرا سٹیپ اٹھائیں.
نتیجہ یہ رہا کہ حضرت خویلد نے حرم خدا کی پاسبانی کی
یقین
اور اس کی حفاظت کی.
جی ہاں تو اسی خویلد کی بچی جو ہے
بہت
جناب خدیجہ
بہت اچھا. اور اس کے علاوہ ان کے خاندان کا کوئی فرد جس کا بہت تاریخ میں ذکر ملتا ہو, کوئی کزن کوئی بھی؟
ایک بھتیجے کے متعلق ہے.
اچھا
جی ہاں جن کا نام حکیم.
جی
حکیم کے متعلق ہمیں یہ ملتا ہے کہ بالکل حضرت خدیجہ کے خاندان کا, جیسے میں نے پچھلے جلسے میں بھی کہا تھا, پچھلی نشست میں بھی بتایا تھا کہ پورا خاندان دین و دنیا کی نعمت سے مالا مال ہے, مینس تاجر بھی ہے اور علم اور دین اور شجاعت بھی اس خاندان میں ہمیں ہر جگہ نظر آتی ہے. تو خویلد کے بعد حکیم کے متعلق بھی یہ بھی بہت ہی مشہور اور معروف تاجر تھے, اور یہی اس خاندان کی فضیلت ہے کہ اتنی شہرت قدرت ثروت کے باوجود علم اور ایمان اور یقین کی تلاش میں رہتے تھے.
تو یہ بھتیجے ان کے مکے میں ہی رہتے تھے؟
جی ہاں یہاں مکے میں ہی تھے. کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ ایک واقعے سے پتہ چلتا ہے, پھر ایک واقعہ ملتا ہے تاریخ سے جس سے ان کی فضیلت کا ہمیں پتہ چلتا ہے. وہ واقعہ یہ ہے کہ آپ نے یقیناً سنا ہوگا دار الندوہ کے متعلق. دار الندوہ کہتے ہیں ایک پارلیمنٹ ایک مجلس شورا کی مانی تھی جہاں پر عرب اپنی مشکلات حل کرتے تھے. اب آپ خود سوچئے کہ جہاں آپ تمام دنیا عرب کی تقدیر لکھنا چاہ رہے ہیں تو وہاں آپ کو ایک بہت ہی مدبر سمجھدار اور نہایت ایک عمر رسیدہ شخص کی ہمیں ضرورت ہے, سیریس اور بہت ہی سینئر بھی ہو. لیکن آپ کو حکیم کے بارے میں بتاؤں کہ کس ایج میں وہ اس دار الندوہ کے عضو بنتے ہیں؟
کس ایج میں؟
تاریخ نے لکھا ہے کہ صرف 15 سال کے تھے, نوجوانی کے.
15 سال؟
جی ہاں
ٹین ایجر. یعنی
جی ہاں بالکل بالکل
بہت چھوٹی عمر ہے.
جی جہاں پر ممبر بننے کے لیے ایک شرط یہ تھی کہ 40 سال ہو, اور وہاں پر ان کی شاید یہی اعلیٰ تدبیر کو دیکھ کر ان کی عقل و درایت اور فکر کو دیکھ کر ان کو دار الندوہ کا عضو بنایا جاتا ہے. اس حد تک ہم آج صرف گفتگو کر سکتے ہیں جناب حکیم کے متعلق. جناب حکیم کے علاوہ جو ان کے بھتیجے ہیں ان کے علاوہ ایک بہت ایک اور شخصیت جو ان کی فیملی ممبرز میں ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے بہت مشہور ماشاء اللہ سب جانتے ہیں ورقہ بن
نوفل.
جی ہاں
عیسائی عالم تھے شاید.
جی جی بالکل عیسائی اسکالر عیسائی عالم کے نام سے مشہور ہے. تو ورقہ بن نوفل کے متعلق جو ہم گفتگو کریں گے وہ انٹرسٹنگ ہے کیونکہ تاریخ نے اس کو زیادہ ثبت کیا ہے کہ کتنا جناب ختیجہ اور جناب ورقہ آپس میں ملتے تھے، ملاقات کرتے تھے، ان کا کتنا اثر تھا. تاریخ یوں لکھتی ہے کہ ورقہ بن نوفل جناب ختیجہ کے چچا تھے.